أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني حمدا مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والله الدائم على عدائهم مجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سلوات الجمعة. عزیزان گرامی، کل تک گفتگو اس حدیث پر آ کر رکی تھی کہ مولا کائنات نے جو استغفار کا طریقہ بتلایا ہے وہ کافی کٹھن طریقہ ہے، مشکل طریقہ ہے. اور اگر استغفار کا یہ طریقہ مولا کائنات نے بتلایا ہے، اتنا ایک طویل اور عزیز لمبا چوڑا طریقہ، کٹھن طریقہ جو کئی مہینوں پر مشتمل ہے، کئی ہفتوں پر کم از کم مشتمل ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مکتب اہل بیت میں پنجتن کی نگاہ میں چار آنسو اگر بہا لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے. کل تک کی بات یہاں تک پہنچی تھی. اور وہ حدیث جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کلمہ اختصار میں موجود ہے کہ جب کسی نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، مولا نے کسی کو سنا استغفار کرتے ہوئے، تو مولا نے کہا تکالت کا عمق اتدری مد استغفار، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اب یہ ایک عرب کا ایک طریقہ تھا گفتگو کا کہ وائے ہو تجھ پر، افسوس ہے، اس انداز سے ایک محاورہ تھا. اتدری مد استغفار، جانتا ہے تو کہ استغفار کیا ہے. اب یہ مولا کائنات استغفار کا طریقہ بتلا رہے ہیں. اتدری مد استغفار، ان استغفار درجۃ العلیین وهو اسم واقع على سته معاني. کل میں نے بڑی اجرت میں اس کو پڑھا کہ وقت گزر رہا تھا، لیکن اب ابتدا سے میں اس کو لے کر چل رہا ہوں آگے، اور آپ اللہ کے سامنے اس حدیث کو پڑھ کر پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہ مولا نے فرمایا استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھ طرح کے معانی جس میں ہے. پہلی بات تو یہ، اب دیکھیے جہاں پر حدیث ہے مولا کائنات کا جملہ ہے. اگر اس پر گفتگو اس انداز سے میں کروں کہ کوتاہی مجھ سے کوئی سرزد ہو جائے، یا میں معانی کو اس کی تفسیر کو، تشریح کو اس انداز سے پیش کروں کہ ناقص رہ جائے، تو یقیناً یہ ایک ذمہ داری والی بات ہے. یہاں پر یقیناً مولا کائنات یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ چھ کے چھ طریقے استغفار کے دوران پیش آئیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی استغفار کرے تو یہ چھ کے چھ کام اسے کرنے ہیں. کیونکہ میں نے کل عرض کیا کہ مولا کائنات نے پہلا مرحلہ کیا بتایا، الاول الندم علی ما مضا، ندامت کا عنصر آئے انسان کی روح میں، انسان کے دل و دماغ میں، خیال میں، تصور میں، انسان ندامت کا اظہار کرے کہ جو کام ہو گیا اس پر نادم ہوں. اور یہ توبہ کا مرحلہ ندامت کا ہر جگہ پر موجود ہونا چاہیے. یہ وہ ضروری اور اہم چیز ہے جو کمپلسری ہے، ایزنشل ہے، اس کے بغیر توبہ کا تصور ہی بند نہیں کرے گا. والعزم علی ترک العود ابدا، دوسرا مرحلہ جو ہے یا دوسرا معانی، دوسرے مطلب استغفار کے یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ اب میں دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. تیسرا جو معنی بتائے مولا نے وہ یہ بتائے مولا نے کہ دیکھو، ان تعمل الى كل فريضه ضيعتها، کہ کہ تمہیں اس ان تمام فرائض کی طرف جانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، ان فرائض کا واجبات کی طرف رخ کرنا پڑے گا کہ جن فرائض کو تم نے ضائع کر دیا ان تمام فرائض کو تمہیں دوبارہ سے انجام دینا پڑے گا. اگر 10 سال کی نمازیں ہیں پڑھنی پڑیں گی، اگر روزے ہیں رکھنے پڑیں گے، اگر حفظ واجب ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، زکات واجب ہے ادا کرنی پڑے گی، اگر کسی کی غیبت کی تھی تو اس کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرنی پڑے گی. بہرحال ایک طویل سلسلہ ہے. ہر وہ فریضہ، ہر وہ ضروری کام کہ جو تمہیں انجام دینا تھا تم نے نہیں دیا، اب جا کر اسے دوبارہ سے انجام دو. ان تؤدی الی المخلوق حقوقہ حتی تلقی اللہ عز وجل عمدہ لیس علیک تبعہ. وہ مخلوق کے حقوق جو تمہاری گردن پر آ چکے ہیں، وہ مخلوق کے اللہ کے بندوں کے حق جو تمہارے اوپر جن کی ذمہ داری ہے اور تم نے ادا نہیں کیے، ان حقوق کو چیک کرو، دیکھو جا کر ان تمام حقوق کو ادا کرو. یہاں تک کہ تم پروردگار عالم کے پاس جب جاؤ تو کسی بھی قسم کا حق تمہارے گردن پر نہ ہو اور تم پاک و صاف ہو کر جاؤ. اور آخری کیا فرمایا، ان تعمل اِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نُمِتَ مِنَ السُّحْتِ فَتُلِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ. وہ گوشت جو تم نے خدا کی معصیت کر کر کے اگایا تھا، اسے غم اور اندوہ کے ذریعے، ملال کے ذریعے، حزن کے ذریعے، غم کے ذریعے، جس طرح سے تم نے خوشی کے ساتھ اللہ کی معصیت کی تھی اسے اگایا تھا، فَتُلِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ، غم کے ذریعے اس گوشت کو کھلاؤ اور اس کو دیکھو، التذیقہ اس کو چکھاؤ. کیا چکھاؤ؟ الم الطاق کما ادقتہ حلاوتا معصیہ. جس طرح سے تم نے اسے مٹھا چکھائی تھی نا گناہ کی، تو اب اسے اطاعت کی تلخی بھی چکھاؤ. یہ 6 باتیں مولا کائنات نے کہی، واضح ہے نا؟ اب سمجھ میں آ گئی. اب یہاں سے میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابتدائی پر آزاداری، حسین پر نکلنے والے آنسو، آپ نے یہاں پر روئے، میں نے یا کسی اور عالم نے، خطیب نے، ذاکر نے مسائل پڑھے، مرضیہ ہوا، سلام ہوا، سوز ہوا، کسی بھی انداز میں حسین کا ذکر ہو، چاہے نظم کے ساتھ، چاہے نثر کے ساتھ، چاہے ممبر پر بیٹھ کے، چاہے نیچے تکیہ رکھ کر سوز و سلام کی کتاب کھول کے، آپ نے قربتاً اللہ، یعنی جب آپ نے آنسو بہائے تو حسین ابن علی کے علاوہ کوئی اور مقصد آپ کا تھا ہی نہیں. دل ٹوٹا مولا پر یہ مسائل ہوئے تھے. ایک دفعہ آپ نے ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ دیا اور حسین کے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے. امام رضا 8 امام فرماتے ہیں، جب نہ شبیب، جب تم آنسو اس طرح سے بہاؤ میرے جد کے لیے، حتی تصیر دبر اعلیٰ خدیک، یہاں تک کہ تیرے آنسو تیرے رخساروں پر بہے، غفر اللہ لکا من ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. مولانا یہ بتلائیے کہ اگر یہ 6 مرحلے استغفار کے، گوشت کو کھلانا ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، ندامت ہے، عزم اور ارادہ ہے کہ دوبارہ نہ کروں گا، وہ تمام کے تمام کام جو مولانا نے کہے، یہاں تک کہ ایک جملہ میں کہنا بھول گیا کہ مولانا نے اسی حدیث میں یہ فرمایا ہے، حَتَّى يَلْصِقَ اللَّحْمُ بِالْعَزْمُ وَيُنْشَعَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ. یہاں تک کہ اے شخص، تیری کھال تیری ہڈیوں سے چپک جائے اور اس کے بعد دوبارہ اطاعت الہی کے ذریعے ان پر دوبارہ گوشت اگے. جب تک یہ 6 چیزوں میں سے کچھ چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک گناہ معاف نہ ہوں گی. مولا کی حدیث ہے، اس کو کسی میں انکار نہیں. لیکن سوال یہ ہے خود مولا کائنات سے، مولا ذرا یہ بتلائیے، کیا گناہ کا طریقہ صرف یہی ہے؟ گناہ بخشوانے کا، معافی کا طریقہ صرف یہی ہے؟ مولا نے کہا ہے کہ ان الاستغفار درجات العلیین وهو اسم واقع على 6 معانی. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس کے 6 معنی ہیں. معنی کہاں آتا ہے؟ معنی وہاں آتا ہے جہاں اس کا مزداق ہو. اگر کہیں پر کسی نے معصیت کر کر کے اپنے جسم کو فربا کر لیا ہے، اپنے جسم پر گوشت کی تہیں جڑا لی ہے، تو اسے اتنا زیادہ روزہ رکھنا پڑے گا کہ حرام سے اگایا ہوا گوشت کھل جائے. لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ جس میں گوشت کھلا ہی نہ ہو، اگا ہی نہ ہو، تو پھر یہاں پر اس بات کے معنی تو نہیں آ سکتے نا. یہاں پر یہ مزداق ہی قرار نہیں پائے گا. بس مولا کی حدیث وہاں کے لیے ہے، 6 معنی کے جہاں پر معصیت کے ساتھ گوشت اگے تو اطاعت کے ذریعے گوشت کو کھلاؤ. اب اگر کوئی گناہ ایسا ہو کہ جہاں پر کسی نے گوشت اگایا ہی نہ ہو، تو وہاں پر یہ حدیث کا 6 مرحلہ آ ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جہاں پر کوئی واجب اس سے فوت نہیں ہوا, اس پر نماز جو واجب تھی, روزہ واجب تھا, خمس واجب تھا, حج واجب تھا, جتنے واجبات تھے اس نے انجام دیے, تو اسے واجبات کی جانچ پڑتال نہیں کرنی. ہاں اگر حرام انجام دیا تو حرام کی جانچ پڑتال کرنی ہے. یہاں ایک اور ایکسپشن آ گئی مولا کے چیف فوج میں, اگر کسی نے کوئی ایسا حرام انجام دیا ہے کہ جس میں اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا. میں نے کل مثال دی تھی کہ دیکھیے تاش کھیلنا حرام ہے, اگر کسی نے تاش کھیلا ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کے جسم پر گوشت کہاں ہوگا. یہاں پر صرف یہ بات آئے گی کہ ایک دفعہ توجہ کی حسین ابن علی کی مسجد میں آئے, تاش کھیلنا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, ایک دفعہ ایک حرکت ہوئی جسم میں روح میں. یہاں پر صرف یہ بات آئے گی کہ کل خدا ہو بدن پروردگار اب میں کبھی لوٹ کر یہ کام نہیں کروں گا, ندامت ہے. بس یہاں پہلا اور دوسرا معنی آئے گا, باقی معنی یہاں پر نہیں آئیں گے. اس لیے بطور کلی ایک جنرلائز وے اس بات کو کہنا, ایک کلی قانون دینا کہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ چھ کے چھ کام نہ ہو. حضور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گوشت اگتا ہی نہیں, تو پھر مولا کی حدیث وہاں میں نہیں آ پائے گی. اور خود مولا کائنات نے محسوس بلانا میں کہا ہے کہ دیکھو کفار عجیب مرحلہ ہے, عجیب بات ہے. مولا کائنات فرمائے اغاثت الملحوف والتنفیس عن المکروہ کفارت للذنوب العظائم, اس شخص کی مدد کرنا کہ جو مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں, اس شخص کے دل سے درد کو کر کو ختم کر دینا. کیا میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ کسی کے گھر میں موت ہوئی ہے, کسی کا باپ مر گیا, کسی کی ماں مر گئی, خدا نخواستہ تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, حتیٰ یہاں تک کہ کوئی شخص کسی معمولی پریشانی کے لیے ہے, اگر آپ نے اس سے دو بول ایسے میٹھے بولے, اسے ہمت دلا دی, اس کے دل کو تبدیل ہو گئی, تو مولا کائنات فرماتے ہیں اغاثت الملحوف والتنفیس عن المکروہ کفارت للذنوب العظائم, یہ بڑے بڑے عظیم گناہوں کا کفارہ ہے. تو جو مولا کائنات خود اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ گوشت کو جب تک بھلاؤ گے نہیں توبہ قبول نہیں ہوگی, یہاں فرمانے جیسے ہی تم نے کسی کمزور کی مدد کی, جیسے ہی کسی مستحق کی مدد کی, جیسے ہی کسی ایسے شخص کی مدد کی جو مدد کے لیے پکار رہا ہے, کرب اور اندوہ اور غم میں مبتلا کسی شخص کے دل میں سے کرب کو نکال لیا, تکلیف کو نکال لیا, تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو گئے. میں کہوں گا مولا وہ مرحلے کہاں گئے, تو مولا جواب دیں کہ دیکھو وہ ایک طریقہ تھا, یہ ایک اور طریقہ ہے. تو یہ کہنا یہی بات ہے حقیقت دین میں, دین کی ضرورت میں. دین کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہم معمولی اعمال کو بہت توجہ فرمائیے گا کہ وہ عمل جو ہم معمولی سمجھتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھے. یہاں پر معصوم کی ضرورت ہے کہ یہ عمل جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو اسے آٹھویں چھٹے پانچویں ساتویں امام بتائیں گے کہ اس کی برزخ میں کیا قیمت ہے, قیامت میں کیا قیمت ہے, پورے صراط میں کیا قیمت ہے. حب علی ابن ابی طالب معمولی سے ایک کام لگتا ہے, محبت ہے علی سے. اچھا کون سا پہاڑ کھود دیا آپ نے, محبت ہے علی سے. لیکن امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر سر منصور میں اس بات کو لکھا کہ جب علی ابن ابی طالب قیامت ہوگی تو پورے صراط پر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے جہنم کی آگ سے مخاطب ہو کے, اور دیکھیں گے ہر انسان کا گزرنے والے کا چہرہ, اس کی ذات کو دیکھیں گے, اور آج سارے جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے ہذا عدوی خودی ہے, ہذا شیعتی داڑھی ہے, اے جہنم کی آگ یہ میرا دشمن ہے اسے پکڑ دے, یہ میرا دوست ہے اسے چھوڑ دے. تو وہ محبت علی ابن ابی طالب کہ جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کس انداز سے سامنے آئے گی, علی ابن ابی طالب کی محبت نکال کر لے جائے گی. اور حضور یہ تو خود اس انسان کی بات ہے, واقعی آپ جانتے ہیں درود بھیجی محمد والے محمد پر. یہ تو چھوڑیے, اس بات کو چھوڑیے, یہاں تو خود شخص کی بات ہو رہی ہے, یہ محب ہے یہ دشمن ہے. واقعی آپ کو یاد ہے نا مالک اسلام نے کہا مولا آپ نے کتنے مارے, کہا اتنے مارے, کہا اچھا آج تو آپ اور غلام دونوں برابر ہو گئے, میں نے بھی اتنے ہی مارے. اچھا جب پہ مولا کائنات کی بہادری کی داد دینی پڑتی ہے وہاں پہ مالک اشتر کے جذبے کی شجاعت کی داد دیجئے کہ جنگ کرنے کے دوران مولا کائنات کی آواز پر مالک کے کان لگے ہوئے تھے, مالک کہتے ہیں کہ حمدی اور علی بن ابی طالب کے ساتھ اللہ کیا کہتے صاحب کیا ہستی مالک اشتہ کی خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند کرے اور دستخط ابھی مومن پر مہمان فرمائے. مولا کائنات نے مالک اشتہ کے بارے میں نحج البلاغہ میں کہا کہ مالک وما مالک کیا تھا, تم کیا جانو مالک کیا تھا, لو کان جبلا لکان صلدا ولو کان حجرا لکان فندا, اگر مالک پتھر ہوتا تو بڑا سخت پتھر ہوتا اور اگر مالک پہاڑ ہوتا تو بہت بلندی پر جس کی چوٹی ہوتی ہے ویسا پہاڑ ہوتا. ابھی طالب جس کے بارے میں یہ کہے معمولی چیز نہیں ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, مالک اشتر کے درجے بڑے بلند ہیں. تو بہرحال مالک نے کہا میں نے گنا, میں جنگ کر رہا تھا, میں بھی حملہ کر رہا تھا, مولا کائنات بھی حملہ کر رہے تھے, میں نے دیکھا کہ مولا کائنات نے 532 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. بڑی عجیب بات ہے, جنگ کرنے کے دوران ادھر سے تیر, ادھر سے نیزے, ادھر سے حملہ, تلوار, تحدید کرنا دشمنوں کو, کس طرح سے کہتے تھے, تسبیح ہاتھ میں تھی, کیا تھا یہ. بہرحال دو تین باتیں سامنے آتی ہیں کہ شجاعت اتنی زیادہ تھی کہ لشکر کی اوقات کیا, محبت اتنی زیادہ تھی کہ کان علی کی آواز پر لگے رہے, اور حوصلہ ایسا کہ گنتے بھی رہے کہ مولا یہ کہہ کیا رہے. دیکھیے یہ محبت کی بڑی عجیب منزل ہے بھائی, علی اللہ اکبر کی آواز نکال رہے تو اس سے کیا مطلب, یہ جان پر بنی ہوئی آپ مولا کہنا کہ اللہ اکبر کی زندگی کیا بیٹھ کر, نہیں یہ مالک بولے کہ میں گروں گا, کیوں کہا اللہ اکبر, کتنی مرتبہ کہا, بعد میں پوچھوں گا, شاید کوئی دکھتا ہو جو میں علی سے سیکھ لوں, یہ علی ابن ابی طالب کی تقدیر ہے میدان جنگ میں, کسی حمل شمل کی تقدیر نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ بھاگتے ہوئے کہیں جا رہی ہے حملہ کرتے ہوئے. آئے مالک کہا بولا میں نے جنا تھا آپ نے اللہ اکبر کی تقدیر بلند کی 532 مرتبہ, کہا کہ ہاں میں نے اتنے لوگوں کو مارا, کہا کہ تقریباً میں نے بھی اتنے ہی مارے تو ہمارا برابر ہو گئے, کہا فرق ہے باقی آپ سب کو پتا میں جانتا ہوں, کہا فرق یہ ہے کہ تم نے جو تمہارے سامنے آیا اسے تم نے مارا, ہمارے سامنے جو آیا ہم نے اس کی نسلوں کو دیکھا اور اس کی نسل میں اگر کوئی ہمیں ہمارا موہب ملا, ہمارا موادیان میں سے ملا, ہمارا چاہنے والا ملا, ایسی کوئی اولاد نظر آئے اس کی نسل میں کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب بعد میں آئے گی ہم نے اسے جانے دیا, جس کی نسل میں قیامت تک کے لیے ولایت کے آثار نہیں تھے ہم نے اسے تحقیق کر دی. تو ایزان گرامی اب یہاں پر ضرورت دین ہے یا نہیں کہ علی ابن ابی طالب سامنے آنے والا کافر ہے, مستحق قتل ہے, واجب القتل ہے کیونکہ حملہ کر رہا ہے امام وقت پر, لیکن وہ اولاد جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی طاقت اتنی شدید ہے کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار کے نیچے سے وہ بچہ یا بچی جو ولایت رکھے گی 100 نسلوں بعد, 200 نسلوں بعد, 300 نسلوں بعد, 1000 نسل کے بعد, 2000 نسل کے بعد, قیامت سے کچھ گھنٹہ پہلے, قیامت سے کچھ لمحہ پہلے یہ بچہ پیدا ہوگا جو ولایت رکھتا ہے, وہ بچہ اپنے جد کو بچا کر علی کی تلوار سے نکال کر لے جائے, وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن ولایت رکھے گا, تو طاقت کو سمجھیے ولایت کی. علی ابن ابی طالب کی تلوار سے خود علی ابن ابی طالب ہی بچا سکتے ہیں, تو تلوار سے علی کی ولایت ہی بچائے گی. اب میں کیا کہوں کہ علی کا مزاج بھی خدا کے مزاج کی طرح ہے, وہ جو چوشل کبیر میں معصوم نے فرمایا نا, یا من لا مفر منہ الا الیہ, اے پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ تجھ سے اگر کوئی بھاگے تو تیری طرف ہی بھاگنا چاہیے, خدا کے عذاب سے اگر کوئی بچ کے بھاگے تو خدا کی رحمت کی جلدی بھاگے, خدا کے عذاب سے خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. یہ علی ابن ابی طالب بھی جہاں تلوار اٹھانے خدا کا عذاب ہے, جسے چھوڑ دے وہ خدا کی رحمت ہے, تو علی کی تلوار سے صرف علی کی رحمت بچا سکتی ہے, جس طرح خدا کے عذاب سے خدا کی رحمت بچا سکتی ہے, تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کی حقیقت دیکھی آپ نے, تو یہاں دین کی ضرورت ہے. اگر علی یہ نقطہ نہ سمجھاتے کس چیز سمجھ میں آتا, دور بھیجے تھا مالک اشتر کے لیے, تو دین کی ضرورت اس لیے ہے اس لیے ہے کہ ہم ان مقبولات کو سمجھے، ان فینومینلز کو سمجھے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. ولایت ہے نہیں، وہ بچہ ابھی ہے ہی نہیں. اور قرآن کی آیت اس پر شاہد اللہ تزین لہا لبن الذین کفروا، اگر یہ لوگ دائل ہو جاتے تو پروردگار فرمانا ہم یقیناً عذاب کر دیتے کفار کو. معصوم سے جب پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر یہ دائل ہو جاتے، جدا ہو جاتے، الگ ہو جاتے تو ہم کفار پر عذاب نازل کر دیتے. مولا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو ہماری ولایت پر کاربند رہیں گے، اگر دفعتاً واحدہ اس وقت تمام کے تمام وہ بچے جو ہماری ولایت پر کاربند رہیں گے بعد میں پیدا ہوں گے، اس وقت پیدا ہو جائیں تمام کفار کی نسل سے، تو خدا کفار کو اس وقت ہلاک کر دے گا. خدا نے کفار کے وجود کو اس لیے باقی رکھا ہوا ہے کہ ان کی نسلوں سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہوں گے، یعنی نسل انسانی کا تسلسل ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں جاری و ساری ہے. یہ آیت کی تفصیل جب معصوم سے پوچھے گی، معصوم نے فرمایا تو یہ دو آنسو اور چار آنسوؤں کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی محبت دل میں رکھنے کی بات نہیں ہے. محبت علی یہاں پر نظر نہیں آ رہی. حضور کیا آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے چہرے پر کوئی تمغہ لگ جاتا ہے؟ ہاں لگ تو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جن کی نگاہیں ویسی ہوں. لیکن ظاہری طور سے تو ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں نا، جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، جو مولا کے دشمن ہیں وہ بھی ایک ہی شکل کے ہیں، تو وہی کپڑے پہنتے ہیں، وہی لباس، اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے ہیں. ایک محبت ہے جس میں بتانے دنیا میں جب جائیں گے تو معصوم نے فرمایا ہے، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی محبت باہر جا کر اپنا کرشمہ دکھائے گی، یہاں تو دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آ سکتا، خود ہی ہے، داعی ہے، اسے دبوچ لے، اسے چھوڑ دے. تو یہ مرحلہ تو جناب مولا کائنات جب یہ خود فرما رہے ہیں نحس البلاغہ میں کہ چھ مرحلے ہیں، چھ طریقے ضروری ہیں گناہوں کے استغفار کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے، تو یہ وہاں ضروری ہے جہاں مربوطہ انداز سے، ریلیونٹ انداز سے اس گناہ کو انجام دیا گیا ہو. اگر گناہ کو اس انداز سے انجام ہی نہیں دیا گیا تو پھر بتائیے کہ کیا کرے گا کوئی؟ کیا اس کے لیے بھی توبہ کی شرطیں ہیں؟ اچھا ایک اور مثال دوں، کسی ملک میں انسان نے جرم کیا، جرم پر جرم کیا، لیکن ملک کے لیے کوئی ایسی خدمت انجام دے دی کہ بادشاہ نے حاکم سے کہا کہ تم ہو تو مجرم لیکن تمہاری جو یہ خدمت ہے اس نے بقیہ تمام جرموں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے وہ تمہارے تمام گناہ معاف کیے. پروردگار کو حسین ابن علی سے اتنی شدید محبت ہے کہ پروردگار ان لوگوں کی ناک رگڑنا چاہتا ہے کہ جو حسین کی مخالفت کرتے ہیں. پروردگار کی مشیت یہ کہتی ہے کہ دیکھو جو حسین پر گریہ کرے گا ہم اسے ایسا ثواب دیں گے، جو عاشور کے دن زیارت کرے گا 2000 حج 2000 عمرے 2000 جنگوں کا ثواب دیں گے، جو روزانہ زیارت عاشورہ کو پورے آداب کے ساتھ پڑے گا وہ اسے ہم 1000 حج اور 1000 عمروں کا ثواب دیں گے، اور قیامت سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک تمام کے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صدیقین نے جو پروردگار کے اطاعت کے سلسلے میں جن مشکلات کو جھیلا اور پروردگار نے ان کے صبر کے نتیجے میں جو انہیں اجر عطا کیا، ان تمام اجر کے اندر ہم اس شخص کو جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے شہید کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ حسین ابن علی اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے کہ سب پروردگار جو انسان جس جگہ پر اس مظلوم کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار کرے گا پروردگار اسے اجر دے گا. ہندو ہے سبیل لگائے اجر ملے گا، عیسائی سبیل لگائے اجر ملے گا، یہودی سبیل لگائے اجر ملے گا، جس مذہب کا ماننے والا ہو اجر ملے گا. مذہب کے ماننے والے کو چھوڑیے، اگر کوئی خدا کو نہ مانتا ہو لیکن حسین ابن علی پر گریہ کرے، دل ٹوٹ جائے کہ مولا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا، یہ حسین کو کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اسے ابھی خدا اجر دے گا. کیوں؟ کیونکہ حسین خدا کا وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے. ہر جگر سوختہ کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کا ایک اجر ہے، اگر کتا پیاس سے مر رہا ہے اسے پانی پلائیے اس کا ثواب ہے، بلی پیاس سے مر رہی ہے اگر اس کو پانی پلا دیجیے اس کا ثواب ہے، پرندہ کو پیاس سے بلک رہا ہے اس کے آگے پانی رکھ دیجیے ثواب ہے. تو مجھے بتلائیے کہ جب لذیذ جانور کو پانی پلانے کا ثواب ہے، پرندے کے آگے پانی رکھ کر اسے پلانے کا ثواب ہے کہ اس کے جگر کو ٹھنڈک پہنچائی، تو مجھے یہ بتلائیے اگر ان آنسوؤں کے ذریعے آپ رسول اللہ سے کہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں کہ آج آپ کے بیٹے کی روز شہادت ہے، آج آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، تو مجھے بتلائیے کہ وہ رسول کیا اجر دے گا؟ سیدھی سی بات ہے. اور عزت گرامی بات اب یہاں تک آ گئی تو مجھے مزید ایک اور بات کرنے دیجئے کہ دیکھیے جناب موسیٰ کی قوم نے کتنے گناہ کیے، جناب موسیٰ کی قوم نے کتنے گناہ کیے، عجیب گناہ کیے. جتنے عظیم الشان معجزے جناب موسیٰ کی قوم کو دکھلائے گئے اتنے عظیم الشان معجزے کسی کو نہیں دکھلائے گئے. قرآن دیکھ لیجیے وہ جس تک کا موسیٰ کا قوم نہیں، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، موسیٰ نے پروردگار سے پانی چاہیے، یہ تو صحرا ہے، اپنی لاٹھی کو مارو پتھر میں، پتھر میں سے 12 چشمے نکلے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی کیے. اس کے بعد موسیٰ گئے، لوگوں نے کہا موسیٰ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سب نے دریا نہیں ہے. موسیٰ نے ان سے درخواست کی، سب نے کہا فضل پہ اثاقل بحر، سب نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پر مارو، عجیب لاٹھی ہے، ایک لاٹھی ہے، پتھر پر مارے پانی نکل آتا ہے، پانی پر مارے پتھر ہو جاتا ہے. موسیٰ نے لاٹھی کو مارا دریا پر، دریا بیچ میں سے کل کل تو فرق نہیں کر پاؤں دے لاتی، دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے، دریا میں سے رستہ بن گیا، لگ رہا تھا کہ دو بڑے بڑے پہاڑ، اور جہاں سے جناب موسیٰ کا لشکر نکل گیا. پھر ان کی جادوگر کو سامنا ہوا، ہم نے کہا موسیٰ پھینکو اس کو، یہ اجدہ بن گیا، ایک لاٹھی ہے وہیں پہ، کبھی پتھر پہ مارا جا رہا ہے تو پانی نکل رہا ہے، پانی پہ مارا جا رہا ہے رستہ بن رہا ہے. موسیٰ فرعون کے دربار میں عصا کو پھینک رہے تو وہ لاٹھی بن رہی ہے. اتنے سارے معجزے دیکھے لیکن اس کے باوجود کیا گیا، دریائے نیل سے نکلے، ابھی پیر گیلے تھے، کہا کہ موسیٰ انشاءاللہ قبل ہم والے ہاں، یہ بت پرستوں کی طرف ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو. سامری نے کیا کیا، گوشالہ پرستی شروع کروا دی. ابھی نکلے ہیں اتنی نشانیاں دیکھ کر، اب کتنا بڑا عذاب آنا چاہیے، کتنا بڑا گناہ ہے، تھوڑی دیر کے رک جائیے اور سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے. ابھی معجزہ دیکھا ہے، ابھی دریا نیل سے نکلے، ابھی نکلے دریا نیل سے، جیسے نیل سے نکلے کا اللہ علیہ موسیٰ ان کے بتوں کی طرح ہمیں بھی بت چاہیے. ارے بھائی تم تو توحید کا درس سیکھ کر آ رہے ہو، بت پرستی کہاں سے شروع کر دی؟ تم تو دیکھ کر آ رہے ہو کہ پہلے مینڈکوں کا جنوں کا کیسے کیسے طوفان سے دریا کی خون میں تبدیل ہو گیا، اوپر سے عذاب آیا مینڈکوں کا جنوں کا کیڑے مکوڑوں کا، عجیب غریب قسم کے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، عذاب آیا پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب ختم ہوا، اور اس کے بعد تم دریا نیل سے نکلے. تو جتنے زیادہ نشانیاں کسی نے دیکھی ہو، جتنے زیادہ معجزے کسی نے دیکھے ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو شرک پر جا کر ختم ہو، تو اس کا عذاب کتنا شدید ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا. لیکن عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. عجیب مرحلہ ہے. پروردگار نے کہا یہ تمام گناہ تم نے کر لیے، سرتاپا گناہ، عجیب و غریب گناہ، حضرت موسیٰ کی ہمت جواب دے گئی، گناہ اس انداز سے کرتے تھے. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ جب پروردگار سے حضرت موسیٰ نے دعا کی، حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس مصر میں، اس علاقے میں، اس ملک میں، اس مملکت میں، سرزمین میں داخل ہو، اور ہم نے حکم دیا بس خود قریہ تھا، اس قریے میں داخل ہو، اور دیکھو قلوب من رہا ہے تو شیطم رغدت، اس سرزمین میں جب داخل ہونا جو جی چاہے اس کے پھلوں میں سکھاؤ، اور دیکھو یہ دروازہ ہے نا، اس میں سے جب گزرنا پورے حتمن نخ پھر لکھو خطا یا کن، اس دروازے میں سے گزرو، صرف اس دروازے میں سے گزرو، اور کوئی کام نہیں کرو، اس دروازے میں گزرو اور کہو حتمن گرا دیا گیا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. پروردگار اتنے عظیم گناہ کیے ہیں، تو کہہ رہا دروازے میں سے گزرو اور حتہ تم کہہ کر گزرو. حتہ کا مطلب یہ ہے کہ حتہ یعنی گر گئے گناہ، حتہ یا حتہ کا مطلب روٹ ورڈ ہے، حتہ تم گر گئے گناہ سارے، نغفر لکم خطایاکم. آیت کی ورڈنگ ایسی گرامر کے لحاظ سے کہ جیسے ہی تم یہ کہو گے حتہ تم، نغفر لكم خطاياكم، اس کے بعد کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اگر تم دروازے سے گزرے اور تم نے کہا حتت، ہم تمہارے پورے گناہ بخش دیں گے. لیکن پرجیب کام کیا بقول بنی اسرائیل نے، لیکن تو بجائے حتت کہنے کے حتت کہہ دیا، مذاق اڑایا، تبصر کیا، مسخرہ کیا خدا کے حکم کا. حتت کا مطلب ہے گندم، یعنی حتت کا مطلب ہے گناہوں کو گرا دیا جائے، حتت کا مطلب ہے گندم دروازے میں سے گزرے. وہ لفظ نہیں کہا، وہ لفظ میں کتنی بڑی تبدیلی کی، ایک نقطے کا اضافہ کر دیا، حتت کے بجائے کہا. نے وہ لفظ بدل دیا جو ہم نے سکھایا تھا، ان کے کو فجور کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر ایک عذاب نازل کر دیا. پروردگار بڑی توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو ایک لفظ کے ذریعے معاف کر رہا تھا اور ایک نقطہ اضافی ہو گیا تو آسمان سے عذاب تاثر کر دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچئے نا، قرآن سوچنے کے لیے ہے، رکھنے کے لیے نہیں. اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، خدا کو چاہیے تھا کہتا کہ گوشت گھلا کراؤ. وہ مولا کائنات کی حدیث کسی اور مقام کے لیے ہے، لیکن جب خدا کا حکم آ جائے کہ دیکھو اس دروازے سے گزرو، جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ کہو، تو پھر مولا کائنات کی حدیث یہاں کے لیے نہیں ہے. پروردگار انڈیپینڈنٹلی ایک نیا طریقہ بتلا رہا ہے توبہ قبول کرنے کا. یہی وجہ تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا وہ نحنو باب حتت اللتی، ہم اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ جس میں سے ہر ایک پر حصہ کہہ کر گزرنا ہے. تو جو پروردگار ایک نقطے کا اضافہ برداشت نہ کرے، اب میں کیا کہوں کہ آگے، جو پروردگار ایک نقطے کا اضافہ برداشت نہ کرے، وہ اس بات کو برداشت کر لے گا کہ علی ابن ابی طالب زمین پر بیٹھے؟ عقل اور شعور اگر ہو تو علی ابن ابی طالب کو زمین پر بٹھا دیا جائے تو پروردگار کا غضب کتنا شدید ہوگا. وہ پروردگار دوبارہ اس جملے کو کہوں گا کہ دیکھیے کتنے خطرناک گناہ انجام دیے تھے قوم بنی اسرائیل نے، لیکن کتنے آسانی سے پروردگار بخشوانے کے لیے تیار تھا. لیکن وہ جو اتنے خطرناک گناہ بخشوانے کے لیے تیار تھا، ان بچاروں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا. یہاں تو کہاں تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر لیے، بس حصہ کہہ کر آسانی سے گزر جاؤ، ہم گناہ معاف کر دیں گے. انہوں نے ایک نقطے کا اضافہ کر دیا، اتنی چھوٹی سی بات پر پروردگار نے عذاب نازل کر دیا. پروردگار انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے تھے، اس وقت عذاب نازل نہ کیا، کہا دروازے میں سے گزر جاؤ گناہ معاف کر دوں گا، لیکن تو جو تیری رحمت اتنی عظیم ہے آج تک چھوڑ رہا تھا، اب بھی چھوڑ دیتا، نقطہ اضافہ کرنے سے تیری خدائی میں کون سی کمی آ گئی؟ پروردگار کہے گا نہیں، یہ جو ہم نے دروازہ جس کام کے لیے معین کیا، اب انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا. من حاربنی ولیاً فقد بارزنی، جو میرے ولی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اب یہ مجھ سے جنگ تھی، یہ میرے احکامات کا تمسخر تھا، خدا کے حکم کا تمسخر تھا. عذاب اتنا ہوا کہ آسمان سے عذاب آیا، خدا کے حکم کا تمسخر، جو خدا کی ذات کے جلوہ گری کا تمسخر کرے، جو حسین ابن علی کا تمسخر اڑائے، جو علی مرتضیٰ کا تمسخر کرے، جو سیدہ کا تمسخر کرے، ذرا سوچئے کہ پروردگار اسے کیا عذاب نازل کرے. حتت نغفر لکم خطایاکم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، وہ لوگ جو فاسد تھے انہوں نے لفظ کو بدل دیا. کیا بدلا؟ لفظ نہیں بدلا، ایک نقطہ لے آئے، لیکن پریسائزلی اور دقت نگاہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو لفظ تو بدل دیا. مشیت پروردگار نے گوارا نہیں کیا. تو حضور، وہ پروردگار کہ جو دروازے میں سے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود حضرت موسیٰ کی قوم کو بخش سکتا ہے، کیا وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، رسول کا کلمہ پڑھنے والے کو کہ جو گریہ کرتے وقت حسین ابن علی پر، جس کے دل کی ایک کیفیت ہو جائے کہ مولا حسین بڑا گناہگار ہوں لیکن آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کے عباس کے لیے گریہ کیا ہے، آپ کے علی اکبر کے لیے گریہ کیا ہے، مولا بڑا گناہگار ہوں، تو جس کی ذات میں، جس کی روح میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ مولا اب آج کے بعد سے گناہ نہ کروں گا، تو کیا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اگر نہ کرے تو عدالت الہی خطرے میں پڑ جائے گی. علامہ مجلسی نے کتاب المزار میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مشہد میں کچھ علماء جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اور گفتگو ہوئی، بحث ہونے لگی انہی مسائل پر، یہاں تک کہ بات آئی ان احادیث پر جو 1, 2, 10, 15, 20, 25 نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، کہ حسین ابن علی پر جو گریہ کرے اس انداز میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایک عالم نے کہا کہ نہیں، یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف چند آنسوؤں کے ذریعے گنا معاف ہو جائے. باقی تمام علماء ان کے مخالف تھے, سمجھا رہے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال محفل ختم نہیں ہوئی, یہ عالم ان کا چل گئے. محفل اپنا جلسہ جو تھا یہ سٹنگ اور میٹنگ یہ اس کا سلسلہ چل رہا تھا, یہ گھر گئے. ایک دو گھنٹے بعد دوبارہ آئے, سراسیما ہو کر کھٹکھٹایا دروازہ, بلایا گیا اندر, کہا کیا ہو گیا. کہا کہ بھائی مجھے تم لوگ بات کہہ رہے تھے نا وہ بالکل صحیح ہے ابھی سے, اور میں نے غلط کہا تھا, میں استغفار کرتا ہوں. کہا ہوا کیا, ابھی تو آپ ملکیت نہیں ان چیزوں کے, اب گھر گئے ایک دو گھنٹے بعد آ رہے ہیں اور آپ نے واقعے کو میری بات کو مان لیا. کہا جب میں گھر گیا تو میں جب سویا تو میرے خواب سے ایک بیوی آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اب میری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ میرے بیٹے کے غم کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے. تیری اوقات کیا ہے, تیرے علم کی اوقات کیا ہے, چار کتابیں پڑھنی لکھنی تو تو سمجھتا ہے کہ تو میرے بیٹے کے غم کی حقیقت کو سمجھ پایا ہے کہ حقیقت کیا ہے. عزیزان گرامی, اگر نہ ہوتا دین, اگر نہ ہوتے معصومین تو ہماری سمجھ میں نہ آ سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ دین کی ضرورت کیوں ہے. ہم ایک چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہاں انجام دے رہے ہیں, لیکن عالم حقیقت میں, عالم برزخ میں, قیامت میں, پل صراط پر, نامہ اعمال میں, ان کاموں کی حقیقت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا, شیخ صدوق نے اس حدیث کو خصال میں نقل کیا ہے باب اربعہ میں. کہا مولا کائنات نے فرمایا, دیکھو ان اللہ اخفا اربعۃ فی اربعۃ, خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے. خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے. اخفا رضاہ فی طاعتہ, پروردگار نے اپنی خوشحالی کو اور خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے. فلا تستغفرن شيئا من طاعته فربما توافق رضاه وانت لا تعلم. دیکھو اللہ نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے. کسی چھوٹی سے چھوٹی اطاعت کو حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے اسی اطاعت کے ذریعے تم پروردگار کی رضا مندی کو حاصل کر لو اور تمہیں علم دیا. وہ اخفا سخافہ کی معصیتیں, اللہ نے اپنی معصیت میں چھپایا ہے اپنے غضب کو. فلا تستغفرن شيئا من معصيته فربما توافق سخطه وانت لا تعلم. ہو سکتا ہے کہ تم جس چھوٹا سا گناہ سمجھ رہے ہو نا, اسی چھوٹے سے گناہ کے ذریعے تم پروردگار کے غضب کو کما لو اور تمہیں علم ہی نہ ہو. بہت توجہ کیجیے گا کیا فرما رہے ہیں, مطلب تمہیں علم ہی نہ ہو. یہ کس کو علم ہوگا, یہ نگاہ ولایت کو علم ہوگا, یہ امیر المومنین کو علم ہوگا, کہ رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک ان 14 ہستیوں کو علم ہوگا. مولا فرما رہے ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں سینکڑوں گناہ ہیں, ہزاروں لاکھوں سینکڑوں ثواب کے کام ہیں. یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس ثواب کے عمل کا کیا وہاں پر افیکٹ ہوگا, یہ تم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ جو کام اطاعت الہی کا ہے اسے کرتے رہو, جو معصیت ہے گناہ ہے اس سے بچتے رہو. پھر فرمایا دیکھو وَإِنَّ اللَّهَ أَخْفَى وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ, اور خدا نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا. فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ. دیکھو خبردار, کسی انسان کی کو حقیر مت سمجھنا, کسی انسان کی بے عزتی مت کرنا, کسی انسان سے تمسخر مت اڑانا, کسی انسان کو بے قیمت بے حیثیت مت سمجھنا. ہو سکتا ہے یہی خدا کا ولی ہو, تمہیں پتہ ہی نہ ہو. وہ اخفا اجابتہ فی دعائہ, اللہ نے دعا کی قبولیت کو چھپایا ہے دعا میں. دیکھو کبھی بھی دعا کرنے سے غافل مت ہونا, ہو سکتا ہے یہی قبولیت کا وقت ہو اور تم غافل رہ جاؤ. تو دین کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر نہ ہوتے مولا کائنات تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے اپنی دعا کی قبولیت کو دعا میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے اپنی خوشحالی کو اپنی اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے. ہم جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. بس تم کرے جاؤ, عمل کرے جاؤ, عمل کیے جاؤ. کیوں کیے جاؤ؟ کیونکہ تم نے اگر عمل کے سلسلے میں تساہلی کی. اب کوئی حسین ابن علی کے بارے میں یہ جو آیات, یہ جو روایات میں نے پڑھی, اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ بس ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ روایت بتا دی, اب لوگ اور جری ہو جائیں گے گناہ کرنے کے سلسلے میں. میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جناب اتنی ساری ڈھیر آیتیں توبہ کی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان آیتوں کو دیکھ کر لوگ جری کیوں نہیں ہوتے؟ بخدا جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے, توبہ پر مشتمل آیات اسے امید عطا کرتی ہیں, گناہ کے سلسلے میں جرات نہیں دے گی. حسین ابن علی کا غم ایسا ہے کہ جو حسین ابن علی پر روتا ہے, متعدد مرتبہ عرض کر چکا اور پھر عرض کروں گا, آنسو آنکھ سے بہ رہے ہو, یہ عجیب معجزہ ہے حسین ابن علی کا. عجیب معجزہ ہے کہ آنسو آنکھ سے بہ رہے ہو, آپ میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے، ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نے کسی بھی طرح سے گناہ ضرور کیا ہوگا، معصوم صرف 14 سے. تو دیکھیے اپنے کسی گناہ کو انسان یاد کرے اور وہ گناہ کہ جس میں اس کے لیے کشش ہو دوبارہ اپنے قلب کو دیکھیے. حسین ابن علی پر گریے کے دوران وہ اپنے دل کو یہ پائے گا کہ اس کے دل سے گناہ کی محبت نکل چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل منقطع ہو چکا ہے ہر طرف سے حسین کی جانب. جب دل ہر طرف سے کٹ کر حسین کا ہو گیا تو اب اس دل میں خدا کی معصیت کا تصور آ ہی نہیں سکتا. درود بھیجیے محمد علی. گناہ پر اکساتی نہیں ہے، گناہ سے روکتی ہے. احساس عزاداری کا یہ ہے، روح عزاداری ہے. چاہے نیت کرے یا نہ کرے، حضور اگر آپ کسی مرطوب کپڑے کو، گیلے کپڑے کو سورج کے سامنے رکھ دیں تو کیا آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں گیلے کپڑے کو رکھتا ہوں سورج کے سامنے تاکہ یہ خشک ہو جائے اور مزہ نہیں لگتا؟ آپ سورج کے سامنے کپڑے کو رکھ دیجیے، سورج کی تپش سے کپڑا بہت خشک ہو جائے. تو حسین ابن علی کی عزاداری میں آنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہ سوچ کر جائیے کہ جناب سیدہ کے بیٹے پر آنسو بہانے جا رہا ہوں. آپ نے اپنی ذات کو، اپنی روح کو حسین ابن علی کی عظیم شان سورج کے سامنے رکھ دیا ہے. اب جتنی بھی آزمودگیاں ہوں گی حسین کو بہت نکالتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے سامنے آئے تو صحیح، ہم ڈرتے ہیں مولا حسین سے. کیسے ڈرتے ہیں؟ ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں تو ہر چیز مانگ لیتے ہیں مولا حسین سے، لیکن اگر نہیں مانگتے بہت بڑی تعداد مومنین کی تو مولا مجھ میں یہ خرابی ہے، مسلسل فرض چیزیں غیبت کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہوں، حرام کماتا ہوں، بلا 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 مجھ میں عادت ہے. مولا یہ عادت ہے، اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ یہ عادتیں آپ کے اور میرے درمیان جدائی ڈال سکتی ہیں. تو حسین ابن علی کے سامنے جائیے. اب اگر طبیب کے پاس آپ جائیں اور آپ کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو اور آپ بایاں ہاتھ اسے دیتے اور پٹی بنوا لیں تو اس میں طبیب کا کیا قصور؟ دیکھیے اب یہاں پر کوئی شخص یہ لگائے کہ مولا حسین کو تو عالم غیب ہے، ان کو غیب پتا ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خود اپنا کنیکشن مولا حسین سے برقرار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی شخصیت کے تمام زاویوں کو مولا کے سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک حسین ابن علی بھی ہماری مدد نہیں کریں گے. ہمیں تیار ہونا پڑے گا، مولا سے دعا مانگنی ہوگی کہ مولا جب بھی زیارت پر جائیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. کچھ گناہ عزاداری کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ زیارت پر جا کر معاف ہوتے ہیں. ہر گناہ اپنے ریلیونٹ طریقے سے معاف ہوتا ہے، لیکن یہ جو آنسو بہائے جاتے ہیں حسین ابن علی پر، اس کی بات ہی کچھ اور. تبھی آٹھویں امام نے فرمایا تھا جب تک شریف سب کے آگل حسین. عجیب جملہ ہے، اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے کسی چیز پر رونا ہے نا تو حسین پر رو لیجیے. کسی کی ماں مر گئی، مولا کا جملہ مطلق ہے بغیر کسی قید کے، کسی بھی چیز پر اگر رونا آئے حسین پر رونا. کسی کی ماں مر گئی حسین پر رو لیجیے، باپ مر گیا حسین پر رو لیجیے، کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے نا باپ کا سایہ سر چھوٹ گیا حسین پر روئے، کسی بہن سے اس کا بھائی چھن گیا حسین پر روئے، کسی بھائی سے اس کی بہن چھن گئی حسین پر روئے. کسی بھی قسم کی مشکل ہے، رونے کا دل چاہ رہا ہے، نیت کیجیے حسین ابن علی کے غم کی. یہ امام رضا فرما رہے ہیں. چھٹے امام اور آٹھویں امام نے فرمایا ان یوم الحسین اقرح جبوننا، حسین کے عاشورا نے ہمارے پپوٹوں کو زخمی کر دیا ہے. یعنی حسین پر اتنا روئے کہ پپوٹے زخمی ہو گئے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ صاحب جب تک آزاداری کا مقصد نہ ہو آزاداری بیکار ہے، تو کوئی جا کر امام رضا کو سمجھائے. امام رضا مقصد آزاداری جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر مقصد آزاداری جانتے ہیں تو پھر آزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا امام کی بھی ذات میں کوئی کمی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کمی کو پورا کرنے کے لیے آزاداری کیجیے. حضور آپ آزاداری کی مجلس اور محفل میں آ جائیے. امام رضا آزاداری کے مقصد کو سمجھ سمجھتے ہیں، اس مقام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن تب بھی گریا کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گریا حسین ابن علی پر بذات خود مطلوب الہی ہے. ورنہ امام رضا کو کسی مقام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، امام رضا کا کوئی گناہ نہیں، امام جنت کی طرف کیوں جائے، امام جہنم سے کیوں بھاگے؟ جنت اور جہنم امام رضا کی ٹھوکر سے تقسیم ہوتی ہے، لیکن غم حسین کا اتنا بڑا ہے کہ آٹھویں امام فرمانا ان یوم الحسین اطرحا جفوننا، عاشورہ میں ہمارے پپوٹوں کو زخمی کر دیا ہے، یعنی جب بھی ہمیں مولا حسین اپنے جب حسین ابن علی کی یاد آتی ہے خود بخود ہمارے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ فرشتہ جب قصیدہ کہہ رہا ہے امام کے لیے کئی ہزار دینار اسے عطا ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کبیر دیبل ابن سکیت کا اس شان سے استقبال کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں من قال فینا شعرا، جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا خدا جنت میں اسے ایک گھر دے گا. ہے کوئی وجہ؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ 14 معصومین مظلومیت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، امت نے ساتھ نہ دیا. اب پروردگار کی مشیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کا ساتھ دے گا میں اس کا ساتھ دوں گا، جو ان سے پیچھے ہٹے گا میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ مرتبہ ہے ان نیوں پر حسین نے آپ رہا جکون ادا، حسین کے غم نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، پپوٹوں کو زخمی کر دیا. آج کربلا کا واقعہ گزر گیا، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک دفعہ جب حسین ابن علی کا خون آلود پیراہن آتا ہے تو سیدہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے. بس مختصر مسائل کروں کہ دیکھیے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ جناب زینب کا کچھ ذکر ہو جائے. تو دیکھیے، جب یہ قافلہ 11 محرم کی ظہر کو چلا، عجیب مطالبہ کیا گیا، بیویوں سے کہا گیا جلدی جلدی ناکوں پر بیٹھو، ہم چاہتے ہیں عبید اللہ کے پاس جلد از جلد پہنچ کے انعام دے. یہ رسول زادیاں ہیں جنہیں بے کجاوہ بے محمل اونٹوں پر سوار کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ سوار کیا گیا، گزارا گیا، بیویوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے عرصے عاشور کے بعد سے اب تک اپنے پیاروں کے لاشوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے پیاروں کے لاشوں کو نہیں دیکھا. درخواست یہ ہے کہ تم ہمیں جہاں لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہمیں قتلگاہ سے گزار دو تاکہ ہم گنج شہیدہ میں اپنے اپنے لاشوں سے الوداع کر لیں. بس ایک دفعہ امیر سے پوچھا گیا، کہا اجازت ہے. ہم لاکھوں کو قتلگاہ سے گزارا گیا، لاشیں موجود تھے، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اور محمد اور اولاد عزیز کا لاشا. بس ایک دفعہ ناکوں کو بٹھایا جا ہی رہا تھا، اس سے پہلے کہ ناکا بیٹھتا میں نے کسی جگہ پڑھا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. میں بیوی سے پوچھوں گا، بیوی یہ اپنے آپ کو ناکے سے کیوں گرایا؟ شاید بیوی جواب دے، اے نادان کیا تو نہیں جانتا، میرا بھائی گھوڑے سے زمین پر گرا تھا، جہاں فاطمہ کا لاڈلا حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، ارے زینب وہاں کیسے اتر سکتی ہے؟ بس ایک دفعہ گئی، لاشے کے نیچے ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار ہم نے اس قربانی کو قبول فرما. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دو بچوں کے لاشے ایسے تھے کہ جہاں کوئی بیوی نہ تھی. شاید کسی نے پوچھا ہو کہ کیا اس دو بچوں کی ماں یہاں نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہو، ہاں ہے تو صحیح، لیکن وہ حسین کی بہن ہے اور وہ حسین کا ماتم کر رہی ہے. بس بیویوں نے اپنے اپنے لاشوں کو بغل میں لیا، باہوں میں لیا، ماتم کرنا شروع کیا گیا. ایک دفعہ آواز آئی کہ دوبارہ ناکوں پر بیٹھو، ہمیں جلد از جلد کوفے جانا ہے. بیویوں نے لاشوں سے جدا ہونے سے انکار کر دیا، کئی دفعہ کہا گیا، بیویوں نے لاشوں سے جدا ہونے سے انکار کر دیا. بس ایک دفعہ حکم دیا گیا، ارے تازیان نے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، ان کی پشت پر برساؤ، میں پوچھوں گا یہ بیویاں کون ہیں؟ یہ علی اور رسول کی چہیتیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ارے مسلمانوں نے ان کی پشت پر تازیان نے برسائے. ایک دفعہ جناب سکینہ نے عجیب انداز سے دیکھا، شاید چچا یاد آیا ہو، ارے چچا عباس آپ کہاں ہیں؟ ارے پھوپھی اما کو اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وإن محافظ وقائد المناصر ودليل بين حتى تسلم أرضك طوعا وتمتع فيها وتفعل لوالده قسم بإذن جلال جلاله المسلمين جمعنا جمع المؤلاء تخصوصا جمع المؤلاء ديان ديان والدة عبد الإحبادة ديان المؤلاء تخصوصا ديان المؤلاء سيدة تنجرد مالاء ترزاء فريشان هذا ديان عزيزي رسالة ديان کچھ مشکلات دور ہو. پروردگار جنہوں نے فرشہ لوگوں میں شامل جتنی بھی جس وقت تک ہم نے کیا ہے حصہ لیا ہے پروردگار تمام زمانے کی بارگاہ سے بے نظر ہدایت فرما ہماری قریب عبادت کے بعد زمانے کی بارگاہ سے شرح کا قبول جس سے فراز فرما. پروردگار مملکت عمان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. پروردگار مملکت عمان کو روز بروز ترقی عطا فرما. پروردگار مملکت عمان کے سلطان کو ان کی صحت مندی کو جلد از جلد جس طرح صحت عطا فرما تو لوگ عطا فرما دشمنوں کی شر سے حاصلوں کی شر سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار یہاں جو ممداد اپنے ملکوں اور شہروں میں چھوڑ کر آئے پروردگار ان کی گھر والوں کی ان کے ملکوں اور شہروں میں ان کی حفاظت فرما. پروردگار جس میں وسعت عطا فرما حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. بے حق کے جناب زینب تجھے قسم دیتے ہیں پروردگار ہمارے امام زمانے کے قبل مقدس و مطہر کو ہر قسم کے اندو غم حسن سے دور کر دے اور ان کے قلب مقدس و مطہر کو ہر قسم کی خوشی شادمانی شاد خامی کامرانی فخر ساز سرور سے مغلو فرما. پروردگار حضور کے انصار عوام میں شامل فرما اور امام زمانے کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے فرما.
Allah